أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق الله العظيم. سورة انبياء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں. ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فزع اکبر کے اثرات سے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ بلاہم کا دور، جس میں کہ کافی سکیاں آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، موجودانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب اس دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی. اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر، پھر وہ اس اتحاد، عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد یہ کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا. اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے، 40 برس تک بھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. خلافت علی منہاج النبوہ، جس کی کہ خبریں ہیں حدیث کے اندر کہ پانچواں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور. اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روئے ارضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے. تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے. لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی. پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاسق و فجار کے کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کے لیے پھر یہ فزع الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں، اور انہی کے لیے وہ زلزلہ تو سا ہے کہ جس کو کہ اس کو لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے, وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس سے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس فضل اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا. اس کی سری خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں. لا یحزنہم الفزع الاکبر, انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر, بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے. وتتلقاهم الملائکۃ, اور ان سے ملاقات کریں گے, لینے آئیں گے انہیں فرشتے, ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن کے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں. یہاں سماوات نہیں ہے, سما ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا. اسی میں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, جمع الشمس والقمر, اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے. یہ سارا جو زلزلہ تو شاید شعیب عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے. جبکہ ہم آسمان کو رو نتوی سما کتائی سجل لیل کتب, تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو, کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدانا اول خلق نعید, جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ, اسی طریقے سے پھر وہ اعادہ کریں گے, اس کا دہرا دیں گے اس کو. وعدن علینا, یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ ہر جو یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے, ہر شے ہر گلیکسی اس میں چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فلر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب, تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جم جاتا ہے ایک جگہ پر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدنا علینا, یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین, ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ, ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد, اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہماری زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا, اور ابتدائی جو ہے نجی جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی. یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں, قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی, تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے, اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے وہ جنت کے, تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی. دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں. ان نفی حاضانہ بلاغن قوم العابدین, یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے بات کو, پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں. وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین, اور نبی ہم نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا. وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہ تو ہو گیا. جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا. آپ بھیجے گئے تمام جان والوں کے لیے, لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے. تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو وہ اتمام جو ہے ایک اتمام سے تو ہو گیا تھا, جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا, لیکن یہ کہ دنیا جو ہے تو بہت بڑی تھی, نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے, اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا. دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا, لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا, ایک فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے, پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی, ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور گیزوں سے ختم ہو گئے, تو وہ پروسیس وہیں رک گیا. اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں, وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں, پسپائی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو, اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق, اللہ کے دین کا غلبہ. اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ کیونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں, لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے. یہ گویا کہ صغرا کبرا قرآن سے ثابت ہے, لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. نبی سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون, تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا, پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لے جس دکھا دے, فقل اعذنتکم علی سواء, تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں, میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے. اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے, عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے, سب کے لیے برابر. کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت میں پہنچ چکی ہو. اب عالم تو کم علا سوا, سب کو یکساں میں نے سنا دیا, پہنچا دیا, اللہ کی تبلیغ کا ادا کر دیا. ان ادنی اقریب نمبعید ما توعدون, یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے, جو عذاب آنے والا ہے, وہ قریب ہے یا دور ہے. ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا, لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے. وہ ان ادنی اور قریب المبعید ما توعدون, وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے, یہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید, اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں, آخر وہ بھی کتابیں تھیں, اللہ کی ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے, اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے, 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے, پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹریڈیمس کے پیشن گوئیاں, شاہ ولی کے پیشن گوئیاں, پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئی برآمد ہوئی ہے, تو بھی اسی عرصے کے لیے تھی. شاید وہ بھی کہیں کوئی سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو, وہ کوئی ان کی کوئی جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے, جنگ میں خبر سنی تھی کوئی شائع ہوئی تھی. وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم, اس کی بھی پیشن گوئیاں ہیں. یہ سارا جو ہے, اور جو 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 بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن, حضرت یوحنا, حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے, ایک یوحنا تو وہ تو نبی تھے, یحییٰ وہ تو نبی تھے, جان دی بیپٹسٹ, ایک جو جان ہے جو حواری ہیں جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں, تو جو آخری کتاب ہے بائبل کی, اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب البلاہم اور کتاب و آثار الساعہ وغیرہ, کتاب الفتن, تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے, لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبًا أَمْ بَعِيدًا مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, يَقِينًا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے, اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور میں نہیں جانتا, میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو, اللہ تمہیں ابھی اور فریش نیوز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے, تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے, لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, وہ شرعی عمل ہے. قال ربکم بالحق, کہا رب نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے, جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رب و قدا کا مسئلہ, کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی, پروردگار اب فیصلہ سنا دے. قال ربکم بالحق, پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے, ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان, ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے, ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو, جو تمہاری باتیں ہیں, جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں, جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے, ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. سورۃ الحج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ فضا الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء, اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج. اے لوگوں, ڈرو اپنے رب سے, تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا. یوم ترونہا, جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے, تذہل کل مرضعت عما ارضعت, بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی, یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا تو جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کی آنکھ نہیں آنے دیتی، لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ پتہ اور کل لوگ آتے حمل حملہ، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وہ چرن میں ایسا سکارا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں، وہ ماہ سکارا، حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن ثابت بندوں کو بچا لے گا، جس کی صراحت ہے حدیث کے اندر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حالیہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہے، یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے، یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صحیح احکام آئے ہیں وہ بھی خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میکگل سے لے کر آئے ڈگریاں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میکگل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میکگل سے انہوں نے یہودیت سے آ کر ڈگری حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں دنیا میں، جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرس ہیں، ٹاپ کے اسکالرس ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے، یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا دنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔ لیکن امر اللہ سے منجوجات فی الحال بغیر علم کل شیطانی مریض کتب آ گئے ہیں، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، اندہ من طب اللہ ہو کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فانہ یضلہ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وہ یہدیہ الی عذاب السعیر اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو جو ہم تمہیں مثال سے سمجھاتے ہیں، فإنا خلقناکم من تراب، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے، غذا کہاں سے آئی تھی، اس کی ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے آئی ہے، یہی سے آئی ہے، وہ منرلز ہیں، وہ سب کچھ ہے، گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے گزاری تھی، زمین سے دی تھی، تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفہ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علاقہ، پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے، اس علاقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا، اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ثم من نطفہ، پھر یہ کہ وہ ایک لوسڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوسڑا سا تھا، مخلقہ غیر مخلقہ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوسڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے، یہ مبینہ لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں، یہ جو بھی اسٹیجز ہیں کہ ایمبریونک جو اسٹیجز ہیں اس پہ واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کتھل نور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف ہے قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان اسٹیجز کی، کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن اسٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَرُقُنُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون کیونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا. اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر، رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے. اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی، وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے. رکنو فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو. ومنکم من یتوفا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. لکیلا یعلم من بعد علم شیء، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی. بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ضائع ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں اور کر آتی ہیں. لکیلا یعلم من بعد علم شیء، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے. یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے. کہ لا یعلم من بعد علم شیء، بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے. ومنکم من یرد الی ارض العمر، تم کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمتک وحاسبه حسابا یسیرا. ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجل کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمتک وحاسبه حسابا یسیرا. اللہم نور مرکزه واکرم منزله والحق بعبادک الصالحین. آمین یا رب العالمین. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ. اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو. یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو. میں کر رہا ہوں حامد، تم دیکھتے ہو زمین کو پڑی ہوئی ہے بے آب و بے آ، خوش پر ویران، کئی زندگی کے آثار نہیں. فیضا انزلنا علی الماء تزت وربت، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے. اہتزت یا تزو جو آیا، یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا آسا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے. تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپڑے نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، سامت، ساکن، بے آب و گیا، خوش، لیکن اس کے بعد ایک کثرت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ ربط، وہ ابھرتی ہے، وہ اگر جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل اٹھ گیا تو زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے. وہ ام بچت بالکل بے زوج بہیر، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہیں زمین. تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دیا. تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ تو کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ. یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60-70-80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے. اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ورنہ یہی موت آ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا، وہی تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے. ورنہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ورنہ ساتھ آتی ہے تم، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ورنہ اللہ یبعث من فی القبور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، باعث بعد الموت ہو کر رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا هُدًى، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں. سامع عطفی وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے, آیات سنتا ہے اللہ کے کلام کو سنتا ہے, پھر ذرا وہ اپنی قبر کو موڑتا ہے, بل دیتا ہے, چل دیتا ہے, لیکن یہ رحم سبیل اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. لہو فی دنیا خزی, اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. اور نذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک, اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے. بما قدمت یداک, وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور یقینا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے بچ بچ کر. یہ وہ روگ جس کو کہا گیا کہ قلوبہم مرضٌ, جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا, پھر حد کے بعد آباد مجھدار میں پھر چھلانگ لگاتے ہیں. حد کے بعد آباد ماں کشتی درا بندا کے, ہم نے حق کو قبول کیا, اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے, اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں. ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا, لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے, خطرات مول نہیں دینا چاہتے, اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر. اقبال نے کہا کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں, کوئی گردن نہ پہنچائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کنارے ساتھ, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے. بھائی نصابت الفتنہ تو انقلب علی وجہی, اور اگر کوئی فتنہ آ گیا, آزمائش آ گئی, کوئی قربانی کا وقت آ گیا, پکار آ گئی, نکلے گا کی راہ میں, لاؤ اللہ کی راہ میں, تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, یہ خسارہ ہے, یہ گھاٹا ہے, یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے. ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ گزرا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے, لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہے, اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, وہ بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے. وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں. ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں, کوئی وہ چند گھنٹے کا, ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کوئی نہیں, لیکن یہ کوئی وقت لگا. اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی, اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ. چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے. لیکن رسول شہید علیکم و تکون شہدا علی الناس, یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی. جہاد کا لفظ بھی اس صورت میں مبارکہ ملے گا. یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو مثال آئی تھی, منافقین کا حال یہ ہے, اور کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ جب بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے, چل پھر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے, نارمل ہوئے, کوئی خطرہ نہیں, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے, تو وہ بڑے طرف پھر دکھا رہے ہیں, حضور کے پاس آ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں. لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے. وَمِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں مخلصانہ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ينفعه, پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو بنا اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع. ذالک هو الضلال البعید, یہی ہے بہت ہی گمراہی, دور کی گمراہی. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه, وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں, لیکن ضرر تو پہنچ گیا. لبیس المولا ولبیس العشیر, بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان باغات کو جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فعال لما یرید ہے. من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلینظر بسبب من السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے، لیکن میرا دل چھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موجز القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو، کام کے دائی ہے یا اس کی سدائی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی. اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز تو اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی. امید پیوست رہ، شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جاتی ہر دن، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے اس وقت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے. لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا. ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں. یہ کیفیت بن کے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. حبل اللہ حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء والارض. اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے. جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر اونگے منہ گر جائیں گے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسمد من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم یقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے. فلیمدد هل یذهبن کیده ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی؟ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو، اس قرآن کو، روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى، يقين وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذين هادوا، جو یہودی ہوئے، والصابين، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ایرانی، والذين اشركوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ يفصل بينهم يوم القيامه، یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن. ان اللہ على كل شيء شهید، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے. علم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سرب سجود ہے، ہر وہ شے آسمان میں ہے اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں، والشمس ہو، اور سورج بھی سرب سجود ہے، والقمر ہو اور چاند بھی، والنجوم ہو اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے والجبال ہو اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر ہو اور درخت، والدواب ہو اور یہ تمام جو بھی چاپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے. لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون و تقویمی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سر پر سجود ہے. ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آزاد تناسل کو پوجنا شروع کر دیا. ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے, یہ پوجا ہوتی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ. انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے, معرفت حاصل ہو جاتی ہے, پھر وہ اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. وَقَسِيمُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الٰہی کے مستحق ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے, ذلیل کر دے, اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا, مخلوقات کے سامنے جھک گئے, انہوں نے ان کو اپنے معبود بنا لیا, جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے, اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا, خلیفۃ اللہ فی الارض, اسے مقام بھی عطا کیا تھا, مسجود ملائک بنایا تھا. اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے, فما لہ من مکرم, تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء, یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر دیجیے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں, اور جیسا کہ میں نے اس کی یہ صورت ہے مکی, لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدل ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسماء سفر ہجرت میں نازل ہوئی, لیکن بحثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی, آخری زمانے کی صورت. ہذان خصمان, اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے, ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں. اختصموا فی ربہم, یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں. فالذین کفروا, تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے, بنائے جائیں گے, جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے, تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے. قطعت لہم ثیاب من نار, بیوتے جائیں گے, قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے. یسحر بھی معافی بطون ہوں گے جنود, جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا. وہ لہم مقام ہوں گے حدید, اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر پڑیں گے. کلما اراد و یخرج منہا, جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں, من غم من غم کے نارے اور جو فیہا, انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا. تم نے اللہ کا انکار کیا, تم نے محمد کی نفی کی, تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا. اس کے برعکس, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا, جنہوں نے نیک عمل کیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغات میں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی. ولباسهم فیہا حریر, اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی. دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے, وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا, باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاہے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا. بہدر الطیب من القول, اور ان کو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف. بہترین بات چاہے کر میں طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ودو الطیب من القوم, انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول, اچھی بات, بہترین کلمہ طیبہ کی. ودو الى صراط الحمید, اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف, کہ وہ سیدھے اس راستے میں بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ انہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے, اور مسجد الحرام ہے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں. اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں, یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے, یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں. بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے, تو جن کو آج مسجد حرام سے روک رہے ہیں. الذی جعلناہ للناس سواء عاقبۃ والباد, اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا, جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے, برابر ہے یہاں پر, چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئیں. یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم. وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حل شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شخص باہر کا آ کے پہلے سب میں بیٹھ جائے تو اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا, یہ دوسری بات ہے. کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں, یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں. لیکن عام طور پر یہی ہے, آپ جس جہاں تک جا کر بیٹھ جائیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, مکی ہوں میں, یہاں سے میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو. سوال اللہ کے فی الباد, برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو, اور اس میں کبھی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِهِ, یہ دو رکوع ہے ابھی سورہ مبارکہ کے, حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر, خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے. سورہ بقرہ کے دو رکوع 24-25, اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں, لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا. وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منانا پڑ گیا ہے قبل از وقت, اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر جو دو ہے, ایک قربانی اور ایک طواف, ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں. ابراہیم مکان البیت, اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ, بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی, لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی. اللہ تشرک بھی شے آؤ, یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا, تاخیر بیتیا, اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا, بالطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے, ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا واحدنا الی ابراہیم اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود, تو پھر وہی آیت یہاں پر آئی ہے, صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے. وعظم فی الناس بالحج, اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو, اذان دو, پکارو حج کے لیے. اب کیسے پکارا ہوگا, کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا, کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو, ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یا تو کر اجالن, پکاریے لوگوں کو, حج کی دعوت دیجئے, آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی, والا کل غامرین, اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی, یعنی دور 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 دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یا تین من کل فج عمیق, جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں, اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے, دور دراز کی, یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو, چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں. میں یہ شہد منافع علوم, تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کے جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں. وَيَذْكُرُوا اللہ فی ایام معلومات, اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر, یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں, دسویں ذوالحج کی قربانی کا دن ہے, اس کے بعد جو ہے گیارہویں کو بھی ہو سکتی ہے, بارہویں کو بھی ہو سکتی ہے, یا ایام معلومات ہیں. علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, تو اللہ کا نام لے ذبح کرتے ہوئے, اللہ کا نام لے ان پر جو ہم انہوں نے چوپائے عطا کیے ہیں, مویشی دیے ہیں, فَكُلُوا مِنْهَا, تو ان کو ذبح کر کے ان کو قربانی لے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور جو برے حال میں ہو فقیر محتاج, جو بہت ہی خستہ حال ہے اس کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ, پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو, پھر احرام کھولنا ہوتا ہے, پھر یہ کہ وہ رنحت رمی ہوتی ہے, نہر ہوتا ہے, حلق ہوتا ہے, اور پھر طواف. چار یہ الفاظ جو ہیں یہ دسویں تاریخ کے ہیں, چار افعال, رمی اور نہر, پھر جا کر قربانی دینا, پھر یہ کہ حلق کر کے, اور پھر یہ احرام کھل گیا, اب نہاؤ دھو میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو, اچھے کپڑے پہنو, اور پھر جاؤ اور طواف کرو, طواف زیارہ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ, پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں. ذَلِكَ, یہ سن چکے. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے, یہ بیت اللہ الحرام ہے, یہ اشہر حرم ہے, یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جانور کے جو حدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ حجیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں وہ بھی محترم ہیں. عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر اللہ عند ربی، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا جو ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب کو اللہ کی راہ میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. فاجتنب الرجس من الاوثان، تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو. یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا. فاجتنب قول الزور، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو. حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ. غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے. ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے. کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، جو گر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اس سے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تحریب ہوگی یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے دھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے. یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا. توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے. قول ثابت بھی حیات دنیا، یہ جو ہم سماعت عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ذالک یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے. ومن یعظم شاعر اللہ ہے، پھر سن لو، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے. ان تمام چیزوں کے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہے. شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تعریف ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمہ تک. یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو. قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے تو بیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو. منافع الى اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. ثم محلها الى بيت العتيق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر. اللہ کے گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور منا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ، مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی. مروہ اس سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چڑھ کر وہ منا کا پورا آتا ہے، اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. یعنی کل امت ان جاننا من سکت، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے واحد. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو. یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، دس دس ہزار، بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ. یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے, چاہے وہ ایک لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ. فلہو اسلمو, اس کی اطاعت تو قبول کرو, اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو, اس کے حرام کردہ چیزوں پہ منہ نہ مارو. وبشر المخبتین, اور نبی بشارت دے دیجیے مخبتین کو, اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لے اللہ کے سامنے, تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ جو سورہ الفاظ کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی ناگوار صورتحال پر پیش ہو جائے, تو اس پر صبر کرنے والے. والمقیم الصلاۃ, اور نماز کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے, ہماری رضا جوئی کے لیے, ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے. اللہم ربنا جعلنا منہم, والبدن جعلنا لکم من شاعر اللہ, اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا, یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے, اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے ان میں خیر ہے, بھلائی ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے, لیکن یہ کہ ہے وہ شاعر اللہ, اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب. فس پوش اللہ علیہ ثواف, تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا, ان کو کھڑا کر کے سیدھا ثواف صفے باندھ کر, قطار باندھ کر. یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے, تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے, کل 100, یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے. اور یہ آتا ہے روایات کے اندر, اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں, اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, بچہ مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں, اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے, کھڑے ہوئے اونٹ کو برچہ لگایا جاتا ہے, یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے, جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف, ایک پہلو کے اوپر, تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے. تو حضور جیسے برچہ مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا, نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت, سر دوستہ سلامت کی تو خنجر آزمائی, گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز, اللہ نے شعور دیا ہے. وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا, پھر جب منبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے, تو پہلا درخت تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے, تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے, مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے, مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے, یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت, بلک بلک کر ہو رہا ہے. حنانہ اس کو کہتے, ستون حنانہ, اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ, حنین کہتے ہی اس کو ہے, یعنی رقت ہو, بچہ رو رہا ہو, بلک رہا ہو, تو یہ حنین ہے, تو حنانہ ہے وہ. اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے, کہا ہے مولانا روم نے, فلسفی کو منکرے حنانہ است, از ہوا سے انبیاء بیگانہ است. پہلے فلسفی ہوتے تھے, آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں سے روڑے کی آواز آئے, کیسے مان لیں گے ہم, سر سید کیسے مانیں گے اس کو, نہیں مانیں گے کبھی بھی. تو فلسفی یا سائنسدان کو منکرے حنانہ است, کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے, از ہوا سے انبیاء بیگانہ است, اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے, وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے. اللہ علیہ ثواف, تو لو اللہ کا نام ان پر, ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے. فائدہ وجبت جنوبہا, جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں, جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے وہ, تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے. فکلو منہا, تو اب کھاؤ اس میں سے اس کی گوشت کو. واطعم القانع والمعتر, اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مانتا نہیں پھر رہا ہے, سائل نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانتا نہیں پھرتا. کانے اور موتر, جو بے قرار ہو گیا ہے, آتا ہے سوال کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, گوشت مانگ رہا ہے, اس کو دو, اس کو بھی دو. کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون, اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, اونٹ جیسے جانور کو, اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم مچھا مارتے اس کو. سخرنا لکم لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. اب یہ ہے اصل شے, اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. ولکن ینال التقویٰ منکم, ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقویٰ اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا. یعنی یہ کہ ایسی رسومات ہیں, ظاہری شکل ہے, ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے. اگرچہ اس کے بغیر بھی جو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیلے ہی میں ظاہر ہوگی, کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے. تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے, لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں, ظاہر کو نہ سمجھیں, اصل شے اس کی روح ہے, روح تقویٰ. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم عظام روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. وہ ہمارا وہ تقویٰ, ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص, قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے, اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اشار کر رہا ہے, اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے, پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے, اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اور وہ اپنی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے, اس کی قربانی قربانی ہے. باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا, کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا, لیکن یہ جو اصل قربانی نہیں ہے, اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون. ولکن ینالہ التقویٰ منکم, ہاں تقویٰ اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. دیکھیے دو عیدیں ہماری عید الفطر کے رمضان کے بعد آتی ہیں, ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے. وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں, وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. یہی الفاظ یہاں ہیں, لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی تکبیر کرو. اسی لیے ایمان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر, اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے جاتے آتے راستہ بدلنا, پھر نماز جو دوگانا ہے اس کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آئے ختم ہوئی ہے. وبشر المحسنین, اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقویٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.